السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ فتح آیت نمبر 22. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الادبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. یہ کافر لوگ اگر اس وقت تم سے لڑ گئے ہوتے تو یقیناً پیٹھ پھیر جاتے اور کوئی حامی اور مددگار نہ پاتے. سنت اللہ التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. یہ اللہ کی سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے. یہاں پر اگر اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ کافر لوگ تم سے لڑ گئے ہوتے تو یقیناً پیٹھ پھیر جاتے، یہ بات ہم سبھی جانتے ہیں کہ جب بھی حق اور باطل کا معرکہ ہوتا ہے تو ہمیشہ فتح غلبہ مسلمانوں کو اور رسولوں کو ہی ہوا ہے. جو بھی رسولوں کے مخالف تھے، جو مخالف پارٹی کے لوگ تھے، ہمیشہ ان لوگوں نے شکست کھائی. یہ اللہ تعالی کی سنت پہلے سے ہے اور یہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. ہم دیکھتے ہیں کہ جو مسلمانوں کے ایمان کا لیول تھا وہ بہت زیادہ تھا. مسلمانوں نے تو وہ بیع کر لی تھی، بیعت کر لی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں، اور وہ لوگ اس وقت ہر طرح سے تیار تھے، نہتے ہی تھے، لیکن اس کے باوجود بھی لڑائی کرنے کے لیے تیار تھے، چاہے ان کی جان کیوں نہ چلی جائے یا کسی بھی بڑی جماعت سے ان کا مقابلہ کیوں نہ ہو جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ جب بھی اس طرح سے مقابلہ ہوا تو ہمیشہ غلبہ مسلمانوں ہی کو حاصل ہوا جو حق پر ہوتے ہیں. اللہ کی مدد ہمیشہ اہل ایمان اور اپنے رسول کے ساتھ ہی رہی ہے. کافر تو ہمیشہ ہی اکیلا اور بے یار و مددگار ہوتا ہے. مومن کا بھروسہ اپنے اصلاح پر، اپنی قوت پر نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے. اور یہ بات ہم دیکھیں جنگ بدر میں بھی ہم جانتے ہیں. ہر دفعہ جنگ خندق میں بھی آپ دیکھ لیجئے، آپ جنگ تبوک دیکھ لیجئے، ساری جنگوں کا حال اٹھا کر آپ دیکھ لیجئے، ہر دفعہ مسلمان بہت کم تعداد میں رہے. ان کے پاس اس طرح سے ویسا اسلحہ بھی نہیں تھا، ویسی تیاری بھی نہیں تھی، وہ ساری فیسلٹیز ان کو حاصل نہیں تھی، نہ سواریاں تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیشہ غلبہ کس کو حاصل ہوا؟ مسلمانوں کو، کیونکہ حق کے ساتھ ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے. اپنے رسولوں کی اللہ سبحانہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے، رسولوں کے ساتھیوں کی اللہ سبحانہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب بھی اگر مقابلہ ہوگا تو جیت ہمیشہ مسلمانوں کی ہوگی. اگر اس وقت بھی کفار مکہ سے مٹ بھیڑ ہو جاتی تو جیت مسلمانوں ہی کی ہوتی، غلبہ مسلمانوں کو ہی ہوتا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہاتھ روک دیے ان کے بھی اور ان کے بھی، تو جنگ کیوں نہ ہونے دی. اللہ تعالیٰ کی تو سنت ہی ہے ہمیشہ سے کہ غلبہ مسلمانوں کو ہوگا، جیت ہمیشہ اللہ کے رسول کی ہوتی ہے، تو جنگ کیوں نہ ہونے دی. اسی کی آگے وجہ بتائی جا رہی ہے. وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا. وہی ہے جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، حالانکہ وہ ان پر تمہیں غلبہ عطا کر چکا تھا اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا. اَظْفَرَكُمْ ظفرہ سے ہے غلبہ، اخلاقی پہلو کے لحاظ سے، نظم و ضبط کے لحاظ سے، فوقیت سپریمیسی، یعنی مسلمانوں کو ہی حاصل تھی. دیکھا جائے تو ابھی تک تو آپ دیکھیں کون اوپر تھا، ابھی تک غلبہ کس کو حاصل تھا؟ مسلمانوں کو. اخلاق میں بھی وہی آگے تھے، نظم و ضبط میں وہی آگے تھے، تو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا تو اس وقت بھی مسلمان ہی غالب ہوتے، کیونکہ آلریڈی غلبہ تو مسلمانوں کو مل ہی چکا تھا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی حکمت کی بنا پر، کوئی خاص وجوہات نے جس کی بنا پر جنگ رو کے رکھی، اور وہ مصلحت کیا تھی؟ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنگ رو کے رکھی، وہ کیا مصلحت تھی؟ اسی کا ذکر آگے کی آیت میں آ رہا ہے، اس کا جواب دیا گیا. اور یہ جو بھی بطن مکہ، اس لیے یاد رکھیے کہ جہاں پر صلح حدیبیہ ہوئی تھی اس کو بطن مکہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ بالکل مکہ کے پاس تھے وہ لوگ، صرف 12-13 کلومیٹر مکہ وہاں سے دور تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حدیبیہ میں جنگ کو اس لیے نہیں روکا کہ وہاں پر مسلمانوں کو شکست ہونے کا اندیشہ تھا، بلکہ اس کی مصلحت کچھ اور ہی تھی. اگر وہ مصلحت مانی نہ ہوتی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مقام پر جنگ ہونے دیتا، یعنی کفار کو ہی شکست ہوتی اور مکہ معظمہ اسی وقت فتح ہو جاتا. لیکن کچھ مصلحت کی بنا پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنگ نہیں ہونے دی، اور وہی بات بتائی جا رہی ہے. ہم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام والحدی معکوفا ان یبلغ محلہ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم مغفرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. وہی لوگ تو ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا اور ہدی کے اونٹوں کو ان کی قربانی کی جگہ نہ پہنچنے دیا. اگر مکہ میں ایسے مومن مرد اور عورت موجود نہ ہوتے جنہیں تم نہیں جانتے، اور یہ خطرہ نہ ہوتا کہ نادانستگی میں تم انہیں پامال کر دو گے اور اس سے تم پر حرف آئے گا، تو جنگ نہ روکی جاتی. روکی وہ اس لیے گئی تاکہ اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کر لے. وہ مومن الگ ہو گئے ہوتے تو اہل مکہ میں سے جو کافر تھے ان کو ہم ضرور سخت سزا دیتے. اب یہ اصل وجہ بتائی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لیے جنگ روکی، یہ اس کی حکمت تھی. دیکھ لیں تو وہ غیر مسلم سوسائٹی ہے، جو مکہ تھی غیر مسلم سوسائٹی تھی، اور غیر مسلم سوسائٹی کے بارے میں بھی زبان کھولنے سے دیکھا جائے تو منع کیا جا رہا ہے ایک طرح سے. اور یہاں پر معرہ کا لفظ آیا ہے، معرہ ارہ سے ہے، آر دلانا، شرم کا باعث بننا. اور بالکل بہت زیادہ جس کو ہم کہیں گے نا کہ سب سے بدصورت صورتحال یا ایکسٹریم میں چلے جانا، تو جنگ سے اس لیے روکا، ایک وجہ تھی کہ اللہ تم کو اپنی رحمت میں داخل کرنا چاہتا تھا، یہ مومنوں سے کہا جا رہا ہے. اور پھر دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ غیر مسلم سوسائٹی کو بھی بالکل بلا سوچے سمجھے جا کر وہاں پر بالکل حملہ نہیں کر دینا ہے، خونریزی نہیں کرنی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ مکہ پر امن طریقے سے فتح ہو، بلا وجہ کا خون نہ بہایا جائے، کیونکہ یہاں پر پھر وہ لفظ آیا ہے جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا، انت تاؤہم و تو واؤ تو حمزہ، روند ڈالنا، ٹریمپل کر دینا. تو دو وجوہات تھی جس کی بنا پر جنگ نہیں ہونے دی گئی، اکفا معکوفن، روک لینا، روک دینا یا ڈیٹین کر لینا، یعنی ان لوگوں نے قربانی کے جانوروں کو وہاں پہنچنے سے روک دیا تو اس کے جواب میں جنگ کی جا سکتی تھی اگر وہاں پر ایسے مومن مرد اور عورتیں نہ ہوتی جن کو تم نہیں جانتے. تو یہاں پر دراصل آڑ دلائی جا رہی ہے مشرکوں کو کہ کیسا تمہارا تعصب ہے، کوئی اس کی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی. قربانی کے جانور وہ لے کر گئے تھے مسلمان، اور آج تک تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کو حج کرنے کے لیے روکا گیا ہو، جو قربانی کے جانور ساتھ لے کر آئے ہوں ان کو انہوں نے روک دیا. تو یہ دراصل انتہائی برا کام تھا، یہ ان کا سب سے اگلی فیز تھا کفار کا، ایکسٹریم پر چلے گئے تھے وہ. اور یہ بات شرم کا باعث تھی ان کے لیے کہ انہوں نے ہدی کے جانور قربان گاہ تک نہیں پہنچنے دیے اور مسلمانوں کو اللہ کے گھر کا طواف بھی نہ کرنے دیا. تو پہلی وجہ کیا تھی کہ جنگ روکی گئی، کہ مکہ میں بہت سے مسلمان ایسے تھے جنہوں نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، یا تو وہ کمزور تھے جیسے کہ ابو جندل رضی اللہ عنہ، ابو البصیر رضی اللہ عنہ جن کو قید کیا گیا. بہت سارے ایسے لوگ تھے جو اسلام تو لا چکے تھے لیکن چھپا کر رکھا ہوا تھا اسلام، اور بعض لوگوں نے اسلام اس لیے چھپایا ہوا تھا کہ جتنی خدمات یا جتنی مدد وہ اپنے مسلمان ہونے کو چھپا کر سکتے تھے، ظاہر کر کے نہیں کر سکتے تھے. جیسے کہ عباس رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، غزوہ خندق کے وقت آپ دیکھیں اتنی اہم خبر کس نے دی تھی کہ 10,000 کا لشکر مدینہ کی چھوٹی سی بستی پر حملہ کرنے والا ہے، یہ عباس رضی اللہ عنہ تھے. تو یہ اپنے اسلام چھپائے ہوئے تھے اور اسلام کی خدمت کر رہے تھے اپنے اسلام کو چھپا کر. تو اس لیے پھر جنگ روکی گئی کہ وہاں پر ایسے بہت سارے مسلمان تھے جنہوں نے اسلام چھپایا ہوا تھا، اور ایسا نہ ہو کہ پھر مسلمان جوش اور جذبات میں آ کر اپنے ایسے مسلمان بھائیوں کا قتل کر دیں جو مسلمان ہو چکے تھے اور بعد میں ان کو افسوس ہو اور پھر کفار کو یہ کہنے کا موقع ملے کہ مسلمان تو جذبات میں ایسا اندھے ہو جاتے ہیں کہ جنگ میں انہیں کوئی نظر ہی نہیں آتا، اپنے ہی مسلمان بہن بھائیوں کو قتل کرتے ہیں، تو بعد میں مسلمانوں کو افسوس ہوتا، اسی بنا پر جنگ روکی گئی۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی رحمت میں بھی داخل کرنا چاہتا تھا نا مسلمانوں کو، لیدخل اللہ فی رحمتی من یشاء۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی جو لوگ انہیں اسلام قبول نہیں کیا تھا وہ لوگ بھی مسلمان ہو سکتے تھے، جیسے ہم سب جانتے ہیں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، کئی ایسے بڑے بڑے، عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ، جو بڑے بڑے اس وقت کے مکہ کے لوگ تھے، دیکھا جائے تو سرداران میں سے تھے یہ لوگ، اور بڑی بڑی فیملی سے تعلق رکھنے والے تھے۔ اور صلح حدیبیہ کے بعد ہی یہ تینوں بڑے مین شخصیات جو تھیں، یہ اسلام قبول کرنے کے لیے خود مدینہ کی طرف آئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا تھا کہ مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو اسلام کی گود میں ڈال دیا۔ سبحان اللہ، کتنی خوشی کی بات تھی نا۔ تو اگر اس وقت جنگ ہو جاتی ہے اور اس وقت یہ لوگ نان مسلم تھے، ان کو مار دیا جاتا، تو پھر یہ تو اسلام کے لیے فائدہ مند نہیں بن سکتے تھے نا۔ پھر جب مکہ فتح ہوا تھا، آپ دیکھیں کہ 99% لوگ مسلمان بن گئے، سوائے چند ایک کٹر کافروں کے، 99% پورا کا پورا مکہ جو تھا وہاں کے لوگ تھے وہ مسلمان ہو گئے۔ یہ کتنا بڑا مسلمانوں کے لیے الحمدللہ خوشی کا مقام تھا کہ اگر پھر اس وقت جنگ ہو جاتی تو یہ فائدہ مسلمانوں کو نہ ملتا۔ اور پھر دوسرا اس کا پہلو یہ تھا کہ چونکہ مکہ حرم ہے، ہمیشہ سے اس جگہ کی حرمت رہی ہے اور باقی رہے گی۔ اگر اس وقت کچھ جنگ ہوتی تو ایک خونریز جنگ ہو جاتی تھی جس میں حرم کی حرمت پامال ہونے کا اندیشہ تھا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ صرف 2 سال کے بعد انتہائی پرامن طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مکہ کو فتح کروا دیا۔ خاموشی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر، ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ کی جانب چڑھائی کی، اور بہت ہی پرامن طریقے سے مکہ اہل ایمان کے ہاتھوں آ گیا جو اس کے صحیح حقدار تھے، کیونکہ مکہ تو اللہ تعالیٰ کا، ہم جانتے ہیں کہ وہاں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، وہاں بتوں کی پوجا ہو رہی تھی، تو اس کے جائز متولی، جائز حقدار تو مسلمان تھے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تھے، اور مشرک تو اس کے اہل نہیں تھے۔ تو یہ پرامن طریقے سے مکہ کو فتح کروانا تھا، یہ مصلحت پیش نظر تھی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً پورے ہی لوگ مکہ فتح ہونے کے وقت مسلمان ہو گئے تھے الحمدللہ۔ تو یہ اس کی مصلحت تھی جس کی بنا پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت دونوں کے ہاتھ روکے رکھے اور جنگ نہ ہونے دی۔ اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیت حمیت الجاہلیہ حمیت الجاہلیت فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وعلی المؤمنین والزمہم کلمۃ التقویٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ أَلِيمًا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں جاہلانہ حمیت بٹھا لی تو اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پر سکینت نازل فرمائی، اور مومنوں کو تقوی کی بات کا پابند رکھا کہ وہی اس کے زیادہ حقدار اور اس کے اہل تھے۔ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اب یہاں پر لفظ حمیہ آیا ہے اور جاہلیہ آیا ہے۔ حمیہ ہا میم حمزہ، اس کا روٹ ورڈ ہے جذبات، کسی کے ساتھ وابستہ ہو جانا، یا کسی کے ساتھ جذبات وابستہ ہو جائیں، گرم جوشی، گرم جوش دوست کو بھی حمیم کہتے ہیں، یا ایسی حمایت جس کا تعلق انسان کے جذبات کے ساتھ ہو۔ اچھے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، برے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ دیکھا جائے تو حمیت مطلوبہ صفت ہے، جیسے عزت، غیرت، حمیت ہم کہتے ہیں نا، تو یہ تو ہونا چاہیے ایک انسان میں، مسلمان میں۔ بے غیرت ہونا کوئی اچھی بات نہیں ہے، غیرت ہونی چاہیے انسان میں، لیکن کون سی غیرت ہو؟ صحیح۔ حمیت الجاہلیہ یہ دراصل غلط ہے۔ اب ہم تھوڑا سا یہ حمیت الجاہلیہ کا جو لفظ آیا ہے، تو اس میں جو جاہلیہ ہے اس کو تھوڑا سا ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ایکچولی اس کی بنا پر آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ انسان پھر ٹیڑھی راہ اختیار کر لیتا ہے اور وہ ادھر چلا جاتا ہے، یعنی اتنا جذبات سے اپنے وہ مغلوب ہو جاتا ہے کہ اسے خود یہ خبر نہیں ہوتی کہ میں کون سی راہ اپنا رہا ہوں، یا میں یہ کیا کر رہا ہوں، یا میں اپنے ہی ساتھ دشمنی کر رہا ہوں۔ اور یہ جو سکینت کا لفظ ہے، یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت دفعہ آیا ہے یہاں پر، خصوصاً سورہ فتح میں 3 مرتبہ تقریباً استعمال ہوا ہے، کہ صلح حدیبیہ میں قریش کے ساتھ دب کر صلح کی گئی تھی، اس پر بعض لوگ مطمئن نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر سکینت نازل کی۔ اور دیکھا جائے تو پہلا جو استعمال ہوا ایمان میں مزید اضافے کے لیے، ان 1400 مسلمانوں کے دل پر سکینت نازل کی گئی جو روئے زمین کے سب سے بہتر لوگ تھے، کیونکہ اللہ ان سے راضی ہوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو وہ ٹائٹل دیا۔ پھر درخت کے نیچے بیعت کرنے والے لوگوں سے اللہ تعالیٰ کے راضی ہو جانے کی بشارت دی گئی، اور ان پر سکینت کے نزول کا ذکر کیا گیا۔ یعنی ایسے وقت میں جب نہتے ہو کر وہ بیعت کر رہے تھے اور ان کو معلوم تھا کہ ہم دیکھا جائے تو اپنی جان اب ختم کر رہے ہیں ایک طرح سے، یعنی اگر لڑائی ہو گئی تو جانے جانے کا خطرہ زیادہ ہے، تو تب بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سکینت نازل فرمائی. پھر کافروں کے دلوں پر حمیت اور جاہلیہ کا غلبہ تھا، اس کے مقابلے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنین کے دل پر سکینت نازل کی. سبحان اللہ، جیسے کہ یہ ابھی آیت نمبر 26 میں ہے. تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حمیت الجاہلیہ جو کافروں پر چھائی ہوئی تھی، اس کے مقابلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر، مومنین پر سکینت نازل فرمائی. تو یہ جو لفظ جاہلیہ ہے، قرآن میں تقریباً جاہلیہ جو ہے وہ 4 دفعہ استعمال ہوا ہے، اور اگر اسلامک کنورسیشن میں ہم دیکھیں اس کو، جہل جو ہوتا ہے دیکھا جائے تو 2 چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی انسان کا ایک تو علم نہ رکھنا، اس کو بھی جہل کہتے ہیں، اور عقل استعمال نہ کرنا. اسی لیے جہل کا جو اپوزٹ آتا ہے العلم العقل، اور جہل کے معنی دیکھا جائے تو اگنورنس کے آتے ہیں یا کوئی چیز نہ جاننے کے آتے ہیں. جیسے کہ لم تعارف ہو، اس کا مطلب ہوگا جہل تہو، کہ کچھ نہ جاننا مطلب وہ جاہل ہے. ہاں کوئی عقل مند بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ بغیر سوچے سمجھے فیصلہ کرے تو وہ بھی پھر کیا ہوگا، جاہل ہی ہوگا. کچھ لوگ علم تو رکھتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، یا غصے میں اپنے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں، تو وہ بھی کیا ہوں گے، پھر جاہل ہی استعمال کیا جائے گا ان کے لیے بھی لفظ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر آدمی علم والا نہیں ہوتا، لیکن ہر کوئی سوچ سکتا ہے، غور و فکر کر سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو عرب کا اس وقت کا ماحول تھا، جو عربوں کو ڈسکرائب کیا گیا ہے، یا اس وقت کے عرب کے ماحول کو ڈسکرائب کیا گیا ہے، یعنی وہی سے پہلے کے عرصے کو جاہلیت کا عرصہ یا جاہلیت کا ماحول کہا جاتا ہے. جیسے ہی وہی آئی، وہی نے جاہلیت کو ختم کیا، یعنی علم آ گیا، شعور آ گیا، آگہی آ گئی، جاہلیت کا خاتمہ ہوا. وہی سے پہلے علم تھا لیکن صحیح شعور نہیں تھا، صحیح آگہی نہیں تھی. اب وہی کے ذریعے سے کیا ہوا کہ وہ علم بھی تھا اور پھر صحیح سوچ اور صحیح فکر آ گئی. تو اسلام سے پہلے کے عرصے کو بھی جاہلیہ کا عرصہ کہا جاتا ہے، اور یہ جو ہے قرآن میں مدافع الی کی صورت میں آیا ہے. حکم الجاہلیہ، ظن الجاہلیہ، تبرج الجاہلیہ، حمیت الجاہلیہ. جیسے کہ قرآن میں آتا ہے افحکم الجاہلیت یبغون، کیا پھر یہ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں یا جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ یعنی پوری حکومت کے فیصلے جاہلیت پر مبنی ہو، پورا کا پورا ڈسیجن، انٹائر گورنمنٹ جاہلیت کے مطابق فیصلہ کرے. بڑے بڑے فیصلے کرنا مطلب، یعنی کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، ایسے فیصلے یا تو پوری حکومت کا فیصلہ ہو جس سے پورے ملک پر اثر پڑتا ہو. بہت بڑے بڑے لوگوں کے ڈسیجن، جیسے کہ پورے اسٹاک مارکیٹ ہے آپ دیکھیں. اب اسٹاک مارکیٹ، اس پر تو دیکھا جائے تو اکنامی ڈیپینڈ ہوتی ہے، روزانہ اس کے جو ریٹ گرتے رہتے ہیں، بڑھتے رہتے ہیں، اس پر بہت کچھ چلتا ہے. اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ریلیٹ ہوتی ہیں، اگر آج کی اگر ہم اکنامی دیکھیں اور آج کا اگر ہم بزنس کا وہ معاملہ دیکھیں تو. تو ایک چھوٹی سی مثال سمجھے کہ اب اسٹاک ایکسچینج ہے، شیئر مارکیٹ ہے، اس میں اگر کوئی لوگ صرف اپنی سوچ کی بنا پر، اپنے خود کے گمان کی بنا پر یہ کہے کہ اچھا میرا گمان یہ ہے، میری فیلنگ یہ ہے کہ شاید کچھ دنوں میں یہ فلاں فلاں چیزوں کی قیمتیں کم ہو جائیں گی. اب چند بڑے بڑے لوگوں کی سوچ پر، جو کہ اس کا کوئی بیس، کوئی بنیاد نہیں ہے، اب اسٹاک مارکیٹ کو پورا چینج کر دینا، اس کی ساری چیزیں چینج کر دینا، رولز چینج کر دینا کہ شاید قیمتیں کم ہونے والی ہیں، لہٰذا اس سے پہلے کا پہلے ایسا کر لو. تو آپ دیکھیں کہ اس سے کوئی ایک چیز ریلیٹ نہیں ہوتی، بہت ساری چیزیں ریلیٹ ہوتی ہیں. تو ایک شخص کے ذرا سے گمان کی وجہ سے، ایک شخص کی فیلنگ کی وجہ سے کیا ہوا، اس کے صرف امیجنیشن کی وجہ سے، کہ اس کا گمان یہ تھا، اس نے یہ فیصلہ کیا، اس نے یہ حکم لگایا کہ شاید ایسا ہو جائے گا، تو اب پورا مارکیٹ اس کو چینج کر دیا جائے. تو یہ چیز دراصل حکم الجاہلیہ ہے. تو ایسے فیصلے کرنا جس کی بنا پر پوری کی پوری جو کمیونٹی ہے اس پر اس کا اثر پڑے، اور صرف اس بنا پر کرنا کہ میری سوچ، میرا حکم چلے، یہ غلط ہے. یہ قرآن نے لفظ استعمال کیا ہے، اور ایکچولی آپ دیکھیں نا کہ عقل کے جو معنی ہوتے ہیں، کیونکہ جہل کا اپوزٹ عقل ہے، اور عقل کے جو معنی ہوتے ہیں اپنے آپ کو روکے رکھنا، سیلف کنٹرول کے بھی آتے ہیں عقل کے معنی. آپ کی خواہشات ہیں، آپ کی فیلنگز ہیں، لیکن ساری کی ساری جاہلیت پر مبنی ہے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ فریلی جو چاہیں کریں اور آپ کی بات ہر کوئی مانے, تو یہ چیز درست نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب موسیٰ علیہ السلام ان کو گائے کی خبر لا کر دیتے ہیں بنی اسرائیل کو, وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اے موسیٰ, ہمیں شبہ ہو گیا ہے کہ وہ گائے کیسی ہو, اس کا کلر کیسا ہو, کہیں ہل جوتنے والی تو نہ ہو, کھیتوں میں کام کرنے والی ہو یا نہیں ہو, کیا کرتی ہو وہ گائے, کیسی ہو. جب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے لے کر آتے ہیں خبریں کہ وہ یہ اور یہ اور یہ ایسی گائے ہے, تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اے موسیٰ, کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں کہ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین, کہ میں تو اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں اس طرح کی جاہلیت کی بات کروں, یعنی مذاق جاہلیت کی بات ہے. تو اپنے کنٹرول کو لوز کرنا, یہ بھی جاہلیت کے میننگ آتے ہیں. اور پھر عقل کیا کرتی ہے, انسان کو سیلف کنٹرول بناتی ہے, وہ اسے ایسی کوئی باتیں زبان سے نکالنے سے یا ایسے گمان کرنے سے روکتی ہے. تو اسی لیے جہل کا اپوزٹ ہے وہ عقل. تو اس کے جاہلیت کے ایک میننگ پھر یہ بھی ہوں گے کہ لیک آف سیلف کنٹرول, یعنی انسان اپنے آپ کو کنٹرول میں نہ رکھے, اپنے آپ کو روکے نہ رکھے, جو چاہے کرتا چلا جائے. جیسے ہم پڑھتے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, کہ جب جاہل ان کو ٹکرائیں تو کہتے ہیں کہ تمہیں سلام ہو, ہم جاہلوں کے منہ نہیں لگتے. تو بہرحال یہ ہوا حکم الجاہلیہ. پھر دوسرا آتا ہے ظن الجاہلیہ, جو کمزور ایمان والے لوگ ہوتے ہیں, کبھی سمجھے کہ انہوں نے اسلام کی خاطر کوئی قربانی دی, اسلام کی خاطر کوئی بڑا فیصلہ کیا کر دیا, اور بعد میں ان کو آگے جا کر لگتا ہے کہ ہم نے جو فیصلہ کیا تھا دراصل وہ غلط تھا, ہم نے یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا, اس کی وجہ سے ہمیں بہت سارا نقصان اٹھانا پڑا. یعنی اسلام کو بلیم کرنا کہ یہ برا ہوا تو اسلام کی وجہ سے. منافقین یہی کیا کرتے تھے. دراصل جنگ احد میں ہم جانتے ہیں کہ ان کے دلوں میں برے برے خیال آ رہے تھے, جب انہوں نے دیکھا کہ اچھا شاید مسلمانوں کو شکست ہونے والی ہے, مسلمان شہید ہو رہے ہیں, ان کو زخم آ رہے ہیں, تو ان کے دلوں میں برے برے گمان آنے لگے. ظن الجاہلیہ, ان کے ذہن میں یہ باتیں آ رہی تھیں کہ کاش ہم گھر ہی میں ہوتے تو اچھا ہوتا, کاش ہم اسلام نہ قبول کرتے تو اچھا ہوتا, کاش ہم عبداللہ بن ابی کے ساتھ چلے جاتے تو اچھا ہوتا. یہ سب کیا ہے؟ ظن الجاہلیہ, کہ کوئی قربانی کرے اللہ کی خاطر اور پھر جیسے ہی کچھ نقصان ہو جائے اس کا اور وہ برے گمان کرنے لگے کہ میں نے کیوں کر دی قربانی, کچھ اور کرتا تو اچھا ہوتا تھا. جو لوگوں نے اپنا وقت اپنا سب کچھ لگایا اسلام کی خاطر, لیکن بعد میں ان کو لگتا ہے کہ اچھا اگر میں یہ وقت جو ہے کہیں اور لگاتا, کچھ میں اور مزید ڈگری کر لیتا, ماسٹر کر لیتا, میں اگر مہندی کلاس جوائن کر لیتی, کوکنگ کلاس جوائن کر لیتی یہ قرآن پڑھنے کی بجائے, تو آج میں بہت اچھا کچھ سیکھ رہی ہوتی, یہ قرآن سے مجھے کیا ملا سیکھنے کو. کچھ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے نا گمان, اگر میں نے ایم ایس سی کر لی ہوتی بی ایس سی کے بعد تو زیادہ اچھا ہوتا, میں نے کیوں قرآن کی کلاس جوائن کر لی, میں نے کیوں یہ دین کا علم حاصل کر لیا. تو یہ کیا ہے؟ ظن الجاہلیہ. یہ منافق ہوتے ہیں کہ اسلام کے لیے تھوڑی سی قربانی دے کر بعد میں اس پر افسوس کرنا اپنی اس قربانی پر. جو مومن ہوتے ہیں وہ ایسا نہیں کرتے, وہ ڈٹے رہتے ہیں, جمے رہتے ہیں, ان کے اندر استقامت ہوتی ہے. اور پھر تیسرا آتا ہے تبرج الجاہلیہ, یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. اب دیکھیں تبرج دیکھا جائے تو کیا ہے؟ اپنے آپ کو نمایاں کرنا کسی کا اٹینشن حاصل کرنے کے لیے, کسی کی توجہ حاصل کرنے کے لیے. جب انسان اپنے آپ کو نمایاں کرے, اور یہ خصوصاً خواتین سے ریلیٹڈ ہے, بیوٹیفائنگ یور سیلف, خوبصورت بنانا اپنے آپ کو غیروں کو دکھانے کے لیے, اور بغیر کسی ارادے, یعنی اپنے آپ کو خود یہ بھی علم نہ ہو کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں, بس لوگوں کے لیے, لوگ سب ایسا کر رہے ہیں. اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا, اپنے آپ کو دوسروں کو دکھانا, دوسرے ہمیں دیکھ کر دیجیں, یہ دراصل تبرج الجاہلیہ ہے. اور آپ دیکھیں کہ اسلام جو ہے زینت کو برا نہیں کہتا ہے, خواتین کے لیے خاص طور سے زینت کو انکریج کیا گیا ہے. کہ اللہ تعالیٰ تو خود قرآن میں فرماتا ہے, ابھی پیچھے ہم نے پڑھا تھا, آپ کو یاد ہوگا, اما یونشو فی الحلیہ, کہ وہ بیبی, وہ عورت یا وہ لڑکی, وہ نیو بورن بیبی جو کہ زیورات میں پلتی بڑھتی ہے. تو بچپن سے لڑکیوں کو زیورات کی خواہش ہوتی ہے, بچپن سے ان کو اپنے آپ کو خوبصورت بنانا اچھا لگتا ہے, تو اس کو ڈسکریج نہیں کیا گیا بلکہ انکریج کیا گیا ہے کہ وہ اپنی بیوٹی کو کوئی بات نہیں مزین کرے, خوبصورت کرے اپنے آپ کو مزید, لیکن کس کے لیے؟ اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے محرم کے لیے, اپنے شوہر کے لیے. اپنے گھر میں وہ اپنی بیوٹی کو نمایاں کر سکتی ہے, لیکن غیروں کے لیے اپنی بیوٹی کو ایکسپوز کرنا, دوسروں کو سامنے رجھانا, یہ تبرج الجاہلیہ ہے, یہ بھی منع ہے اسلام میں. اب پھر جو آتا ہے, جو ابھی ہم یہاں پڑھ رہے ہیں, چوتھی, ٹرم جو آتی ہے حمیت الجاہلیہ. حمیت الجاہلیہ کیا ہے؟ اسٹرانگ ایموشن یا پھر غصے میں آؤٹ آف کنٹرول ہو جانا یا غصے میں آ کر کسی کے خلاف دشمنی میں انتہا پر چلے جانا یا دشمنی میں آ کر کسی کے خلاف وہ کچھ کر جانا کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. جیلسی, جیسے مثال کے طور پر جیسے آج کل آپ نے سنا ہوگا کہ فٹ بال کی ٹیم ہے, کرکٹ کی ٹیم ہے, کرکٹ میں سب جانتے ہیں انڈیا پاکستان, یہ دونوں کا آپس میں ہمیشہ مقابلہ ہوتا رہتا ہے. پھر فٹ بال میں چیلسی ویزس بارسلونا آپ لے لیں. اب مثال کے طور پر چیلسی اور بارسلونا کا گیم ہو رہا ہے یا پھر انڈیا اور پاکستان کا گیم ہو رہا ہے, اس میں کوئی ایک ٹیم شکست کھا جاتی ہے اور ایک ٹیم غلبہ پا لیتی ہے. اب وہ اگر انسان حمیت الجاہلیہ میں اگر الجھا ہوا ہے اور اس کے اندر حمیت جاہلیت ہے, جاہلیت کی حمیت اگر اس کے اندر ہے, تو اب وہ کیا کر رہا ہے؟ اگر اس کو اپنی ٹیم ہار گئی, مثال کے طور پر کوئی چیلسی کی طرف سے ہے, اب اس کی ٹیم ہار گئی تو کہا جاتا ہے کہ یورپ میں یہ تک ہوتا ہے کہ اگر ان کی ٹیم ہار جاتی ہے تو جو اس کے لورز ہوتے ہیں, جو اس کے چاہنے والے ہوتے ہیں اس ٹیم کے, جو اس کے فیور والے ہوتے ہیں, وہ کاروں کو آگ لگا دیتے ہیں, کیا کچھ نہیں کرتے, دکانیں توڑ دیتے ہیں کہ اچھا ہماری ٹیم ہار گئی. تو وہ حمیت جاہلیت میں اس قدر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ان کو اپنا اور دوسروں کا نقصان بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے. یا مثال کے طور پر انڈیا یا پاکستان ہار گئی, جو جس کی طرف سے تھا, یہ تک اخبارات میں سننے کو ملا کہ لوگوں نے ٹی وی اٹھا کر پٹک دی, پھینک دی ٹی وی. ایک شخص کو ہارٹ اٹیک آ گیا. سوچیں, ایک گیم کی وجہ سے, ایک معمولی گیم کی وجہ سے جس کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں ہے. یہ حمیت الجاہلیہ ہے کہ دوسروں کا بھی نقصان کرنا, اپنا بھی نقصان کرنا, یہ جاہلی حمیت کہلائے گی. تو بے قابو ہو جانا اور عمل میں حد سے بڑھ جانا کسی کے خلاف, یہ حمیت الجاہلیہ ہے. یعنی کسی کے تعلق سے اپنے جو ایموشنز ہیں, یعنی جو لائلٹی ہے اپنی, اتنی زیادہ ایمانداری دکھانا کہ اس میں کچھ بھی کر گزرنا, یہ حمیت الجاہلیہ غلط ہے. اور آپ دیکھیں کہ ابھی ہم نے حمیت کا بھی پڑھا تھا, حمیت کے معنی, حمیت اچھی بات ہے لیکن حمیت الجاہلیہ یہ غلط ہے. اور آج کل کی جو حمیت الجاہلیہ یہ ریزم ہے, دیکھا جائے تو, کہ ایک ملک دوسرے ملک سے, ایک قوم دوسری قوم سے ایک طرح سے جیلس ہے. کچھ قومیں اپنے آپ کو بہت سپیریئر سمجھتی ہیں, کچھ ملک اپنے آپ کو بہت سپیریئر سمجھتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ جو فیسلٹیز, جو چیزیں ہمیں میسر ہیں, وہ دوسروں کو کیوں ملے. ان کی یہ ہمت, ان کی یہ مجال کہ انہوں نے یہ چیزیں حاصل کر لی ہیں, یہ بھی حمیت جاہلیہ ہے. یہ آج کے دور کی حمیت جاہلیت ہے کہ جو ہم ترقی یافتہ ملکوں کے لوگوں کو فیسلٹیز ہونی چاہیے, وہ ترقی پذیر ملکوں کے لوگوں کو نہیں ہونی چاہیے. یہ بھی غلط ہے. تو اپنی قوم, اپنے نیشن, اپنے ملک کو بہت سپیریئر سمجھنا اور ہر فیسلٹیز کا اپنے آپ کو ڈیزرو سمجھنا کہ ان کی ہمت کیسے ہوئی کہ ہم سے وہ آگے بڑھ گئے. یعنی ان کی سوچ یہ ہوتی ہے ایسے لوگوں کی کہ وہ خود تو ڈیزرو کرتے ہیں ساری فیسلٹیز لیکن دوسرے نہیں ڈیزرو کر سکتے. یہ بھی حمیت الجاہلیہ ہے. تو کسی چیز سے اتنا اٹیچمنٹ لیکن جو صحیح نہ ہو, جذباتی اٹیچمنٹ جو کہ غلط ہو, یہ حمیت الجاہلیہ ہے. اور ایون آپ سمجھیں کہ اسلام کے لیے بھی حمیت الجاہلیہ کو پسند نہیں کیا گیا. آپ دیکھیں کہ ایون جنگیں ہوں, اس میں بھی جو قانون بتائے گئے ہیں کہ جنگ میں بھی مسلمانوں کو انسٹرکشنز دیے گئے ہیں کہ کسی عبادت خانوں پر حملہ نہ کرنا, انہیں مسمار نہ کرنا. کوئی جو بوڑھے لوگ ہوں, بزرگ لوگ ہوں, عورتیں ہوں, بچے ہوں, ان کو, ان کی عزت کو پامال نہ کرنا, ان کے ساتھ اچھائی سے پیش آنا, درختوں کو نہ کاٹنا, اور اس طرح کی ساری باتیں ہم کو بتائی گئی ہیں. ایون آپ کو یاد ہوگا کہ کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عبداللہ بن ابی یا اور بہت سارے لوگوں نے کچھ باتیں کی, منافقین نے, عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً تلوار نکال لی اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ حکم دیں تو ابھی اس منافق کا سر قلم کر دوں. ایک دفعہ نہیں, کئی دفعہ کا واقعہ ہے. آپ, عمر رضی اللہ عنہ میں بہت زیادہ حمیت تھی لیکن ان کی ساری حمیت اسلام کے لیے تھی, فار اسلام. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کو منع کر دیا. آپ نے کہا کہ لوگ کہیں گے کہ یہ شخص محمد اپنے لیے بدلے لیتا ہے, تو آپ نے منع کر دیا. ایون اگر کوئی رسول کے خلاف بھی آواز اٹھاتا ہے تو اس کا بھی طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ کیا طریقہ کار ہو اس کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے. ہم بالکل ایک جہالت میں آ کر, حمیت جاہلیت میں آ کر بالکل نکل جائیں سڑکوں پر اور ہر چیز ڈسٹروائے کر دیں. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جیسے, آپ دیکھیں پھر نقصان کس کو ہوتا ہے اس کا؟ خود مسلمانوں کو نقصان ہوتا ہے. یعنی حمیت جاہلیت میں آ کر جب لوگ کسی کا نقصان کرتے ہیں تو اپنا بھی نقصان کر رہے ہوتے ہیں, اپنے خود مسلمانوں کا نقصان کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو مسلمانوں سے جنگ روکی گئی, مکہ میں جنگ نہیں ہونے دی گئی, کیوں؟ کیونکہ وہاں مسلمان تھے ایسے, انہوں نے تو کفار مکہ نے حمیت جاہلیت میں آ کر مسلمانوں کو عمرہ سے روک دیا، جو کہ ابھی تک کبھی کسی کے لیے نہیں کیا گیا تھا ایسا۔ تو اے مسلمانوں، تم وہ کام نہ کرو، حمیت جاہلیت میں آ کر تم اس طرح سے چیزوں کو ڈسٹروائے نہ کرو۔ اس سے کیا ہوگا؟ کسی کوئی ایمبیسی کو جلا دینا، کسی کے فلیگ جلانا، دکانوں میں توڑ پھوڑ کرنا کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی نے کچھ کہا، ٹھیک ہے اس پر ایکشن ضرور لیں، اگر ایسے وقت بھی ہماری غیرت نہیں جاگ رہی ہے تو ایسی بے غیرتی کوئی کام کی نہیں، لیکن حمیت جاہلیہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور حمیت جاہلیہ کیا ہے؟ کہ جذبات میں بے قابو ہو کر اپنا اور دوسروں کا بھی نقصان کر دینا۔ جیسے ابھی ہم نے پڑھا نا کہ دو ٹیم کا اگر میچ ہو اور ایک کوئی شکست کھا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے ایسے لوگوں کا حال؟ تو اس سے منع کیا جا رہا ہے کہ یہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو کیا کہا گیا؟ کہ اپنے دلوں میں جاہلانہ حمیت بٹھا لی ان کافروں نے، تو اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پر سکینت نازل فرمائی۔ سبحان اللہ، مومن کیا کرتے ہیں پھر؟ وہ پرسکون رہتے ہیں، وہ سکون سے سوچتے ہیں، وہ پلاننگ کرتے ہیں کہ اچھا ہمارے خلاف یہ پلاننگ کی گئی، ہمارے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا گیا، ہمارے خلاف یہ چال چلی گئی، اس کا توڑ صحیح طریقے سے کیا ہو سکتا ہے، درست طریقے سے کیا ہو سکتا ہے۔ مومن ہر چیز میں مثبت پہلو پر نظر رکھتا ہے، کبھی بھی وہ فوراً ایکشن نہیں لے لیتا، فوراً غصے میں بے قابو نہیں ہو جاتا کہ اچھا انہوں نے میرے خلاف یہ کیا، ان کی ہمت کیسے ہوئی، اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ نہیں، مومن ایسے نہیں کرتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کارٹون بنائے گئے یا قرآن کو جلایا گیا، کچھ مسلمان نوجوان لڑکے جو کہ جوش میں آ کر ہوش کھو بیٹھتے ہیں، نکل پڑے دکانوں کو توڑ پھوڑ کرنے کے لیے، روڈز پر چلنے لگے، شور کرنے لگے، اتنا نقصان کیا دکانوں کا۔ وہ غیر مسلموں پر ہمارا کیا اثر پڑے گا؟ وہ کہیں گے کہ اچھا یہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ وہ دکاندار کہہ رہے تھے کہ بھئی ہمارا کیا قصور ہے، بتاؤ تو صحیح ہم نے کیا کیا۔ کسی اور ملک میں کسی اور نے کارٹون بنایا اور ہمارے مسلمان لڑکے نکل گئے اپنے اپنے شہر میں دکانوں کو توڑ پھوڑ کرنے کے لیے، آپ بتائیں کچھ فائدہ حاصل ہوا اس سے؟ الٹا وہ جو مسلمان لڑکے تھے اس وقت تو وہ بھاگ گئے، اگر اتنی ہی ہمت تھی اور اتنی بہادری تھی تو پھر پکڑے جاتے، سرنڈر کر دیتے اپنے آپ کو، جو غلط کام کیا اس کی سزا بھگتتے۔ بھاگے کیوں؟ مسلمان تو بھاگتا نہیں کبھی۔ لیکن کیا ہوا نقصان کے باقی جو دوسرے مسلمان نوجوان لڑکے تھے ان کو پکڑ لیا گیا، پولیس نے ان کو پکڑ لی، اور پھر کسی کوئی بچوں کے 10th کے ایگزام تھے، کوئی بچوں کے 12th کے ایگزام تھے، ان کا سال ضائع چلا گیا بیچاروں کا۔ تو یہ دیکھیں، یہ حمیت جاہلیہ ہے، یہ کہ بے قابو ہو جانا جذبات میں، عقل پر کنٹرول نہ رکھنا، سیلف کنٹرول نہ ہونا انسان کے اندر، اس سے اپنا بھی نقصان ہوتا ہے، دوسروں کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے سکینت نازل فرمائے گا پھر، آپ بتائیں؟ تو اللہ تعالیٰ تو مومنوں پر سکینت نازل فرماتا ہے جب مومن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈر کر کام کرتا ہے۔ جب مومن تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مشکل سے نکلنے کا راستہ بھی الحمدللہ سجھا دیتا ہے۔ اور مومن ہی اس بات کے زیادہ حقدار تھے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بات جانتا ہے۔ تو پھر اب ہمارا کیا طرز عمل ہونا چاہیے؟ جیسے ہی کچھ پتہ چلے ہمارے خلاف کسی نے کوئی ایکشن لیا ہے یا کہیں بڑے پیمانے پر کچھ ایسا ہوا ہے، تو اللہ نہ کرے ہمارے اندر حمیت جاہلیہ تو نہیں آئے گی نا؟ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے پھر ہم کیا کریں؟ تھوڑا سا سوچیں، تھوڑا سمجھیں، غور کریں۔ اور یہ جو لفظ جاہلیہ آیا ہے، یہ اسلام سے پہلے کی ٹرم کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی وہ زمانہ جو کہ اندھیروں کا زمانہ تھا، جب کوئی قسم کی روشنی نہیں تھی، اسلام سے پہلے کا زمانہ وہ جاہلیت کا زمانہ کہلاتا ہے۔ وہی آنے کے بعد تو وہ جاہلیت رہی ہی نہیں باقی، الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی کی نعمت سے ہمیں مالا مال کر دیا۔ ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، تو اب تو وہ جاہلیت کی بات ختم ہو گئی، سمجھیں۔ لقد صدق اللہ رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ فی الواقع اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا تھا جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق تھا، انشاءاللہ تم ضرور مسجد حرام میں پورے امن کے ساتھ داخل ہوگے، اپنے سر منڈواؤ گے اور بال ترشواؤ گے، اور تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا۔ وہ اس بات کو جانتا تھا جسے تم نہ جانتے تھے، اس لیے وہ خواب پورا ہونے سے پہلے اس نے یہ قریبی فتح تم کو عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ اور واقعی میں اگلے سال ہی ایسے ہوا کہ مسلمان عمرہ کے لیے گئے، اپنے سر منڈوائے، قربانی دی۔ وہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تحقیق جو خواب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو دکھایا تھا وہ سچا خواب تھا، وہ حق کے مطابق تھا۔ اب کچھ لوگوں کے دل میں یہ خیالات آنے لگے تھے کہ اچھا رسول کا خواب تو سچا ہوتا ہے تو پھر وہ ہم عمرہ کیوں نہیں کر پائے، ہم کیوں روک دیے گئے عمرہ سے، جبکہ اللہ کے رسول کو خواب آیا تھا تو پھر یہ خواب تو پورا ہونا چاہیے تھا، کیا نعوذ باللہ اللہ اور اس کے رسول پھر سچ نہیں، حق بات پر نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو خواب دکھایا تو وہ سچ ہی تھا خواب، اور ایسے ہونا تھا، لیکن آپ بتائیں کہ کیا اللہ کے رسول نے یا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہیں کہ اچھا تم اسی سال حج کرو گے یا عمرہ کرو گے 6 ہجری میں ہی؟ نہیں، وقت نہیں بتایا گیا تھا، صرف خواب تھا، وہ کبھی بھی ہو سکتا تھا خواب پورا، اس سال نہیں، اگلے سال، اگلے سال نہیں، اس سے اگلے سال، تو وہ اگلے سال پورا ہوا خواب، 7 ہجری میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر جب ہوا اس کی فتح ہوئی الحمدللہ، اس کے بعد مسلمان مکہ گئے، کفار مکہ نے 3 دن تک مکہ خالی کر دیا، آپ کو یاد ہوگا انہوں نے شہر پورا خالی کر دیا تھا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب عمرہ کر رہے تھے یعنی طواف کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا تھا کہ اپنا جو رائٹ والا کندھا ہے وہ کھلا کر دو، احرام سے ہاتھ نکال دو، کیونکہ کافر دیکھ کر پیچھے سے یہ گمان کر رہے تھے اور دل میں باتیں بنا رہے تھے کہ مدینہ کی آب و ہوا مسلمانوں کو راس نہیں آئی اور یہ کمزور ہو گئے ہیں، تبھی آپ نے رمل کے لیے کہا تھا کہ اپنے ایک تو کندھے ننگے کر دو رائٹ والا کندھا، اور تیز دوڑ لگاؤ، تھوڑا سا تیز چلو، اور جب صحیح کر رہے تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو 2 ستون بنائے گئے ہیں، سبز ستون بنائے گئے ہیں، تو وہاں پر آپ نے فرمایا تھا کہ تیز چلو تاکہ کافروں کی نظر وہاں پڑ رہی تھی، تو جیسے ہی انہوں نے دیکھا مسلمانوں کو تیز دوڑتے ہوئے تو کہنے لگے کہ یہ تو بڑے طاقتور ہیں، ہم تو ان کو کمزور سمجھے تھے، تو وہ لوگ دور سے بیٹھ کر دیکھ رہے تھے، اور ان کو دراصل یہ اصل میں انہیں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ خود ہی دل میں وہ لوگ شرمندہ ہو رہے تھے کہ اچھا یہ مسلمانوں کے تعلق سے کفار باقی کے آس پاس کے قبیلے ہم سے کہیں گے جو سرداران قریش ہے وہ دب گئے ہیں مکہ والے، تو اس لیے انہوں نے شہر خالی کر دیا، اور آپ دیکھیں کہ اگر اس وقت مسلمان چاہتے تو اس وقت بھی حاصل کر سکتے تھے، اس وقت بھی قبضہ کر سکتے تھے، لیکن نہیں، اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہی نہیں ہے، انہوں نے جس بات کا وعدہ کیا تھا کہ ہم آئیں گے 3 دن کے لیے، 3 دن میں عمرہ کر کے ہم واپس چلے جائیں گے، تلواریں ہمارے نیام میں ہوں گی، تو مسلمانوں نے سیم ویسے ہی کیا، اپنے وعدے کو پوری طرح سے نبھایا امانت داری سے، 3 دن رہے اور واپس چلے گئے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنا وعدہ پورا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس شہر میں داخل ہوئے، امن و امان کے ساتھ عمرہ کیا، خود انہوں نے مکہ والوں نے اجازت دی مسلمانوں کو عمرہ کرنے کی، اور پرامن طریقے سے یہ لوگ واپس لوٹے، اس کو عمرہ قضا کہا جاتا ہے، اور ایکچولی قضا کا یہ نہیں ہے کہ جو عمرہ رہ جائے اس کو بعد میں قضا اس کی پوری کرنی ضروری ہے، ایکچولی عربی زبان میں جو لفظ قضا ہے وہ بہت سارے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، تو ضروری نہیں کہ اس کو عمرہ قضا ہی کہا جائے گا، بلکہ یہ وعدہ تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، اللہ کے رسول نے خواب دیکھا تھا لہٰذا آپ نے یہ عمرہ پورا کیا، ہم سب جانتے کہ اگر کوئی اس طرح سے عمرہ کرنے سے رہ جائے تو اس کے لیے پھر کیا ہے، قربانی دینا ہے، اگر کوئی اس طرح سے احرام باندھ کر نیت کر لیتا ہے اور پھر اس سے عمرہ نہیں ہو پاتا ہے تو اسے قربانی اپنی وہاں پہنچانی پڑے گی، ٹھیک ہے، اس کے اوپر قضا واجب نہیں ہوگی عمرے کی، ہاں لیکن اگر کوئی شرطی احرام باندھتا ہے مکہ ہی میں، جیسے کوئی خاتون ہے، اب اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا حیض کب آئے گا، تو وہ اس طرح سے شرطی احرام باندھے کہ اے اللہ تعالیٰ جہاں تو مجھے حلال کر دے گا میں حلال ہو جاؤں گی، یعنی میں احرام تو باندھ رہی ہوں لیکن میں احرام سے آزاد ہو جاؤں گی جہاں تو مجھے آزاد کرنا چاہے، تو یہ شرطی احرام ہوتا ہے، تو اس صورت میں کوئی قربانی پھر لازم نہیں آتی ہے، اور حج اور عمرے کے دوران اگر کوئی بھی ایسی غلطی ہو جائے جس پر قربانی یعنی دم واجب ہوتا ہے تو قربانی ہر حال میں پہنچائی جائے گی، قربان گاہ منا میں مکہ میں، ہم ہمارے گھروں پر رہ کر قربانی نہیں کر سکتے جو حج اور عمرہ میں غلطی کی بنا پر قربانی کی جاتی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی میں صحابہ کرام نے سر بھی منڈوائے اپنے، عمرہ کیا اور پھر جس کو بال ترشوانا تھا انہوں نے بال ترشوائے، اور انہیں کوئی قسم کا خوف نہیں تھا، سبحان اللہ، امن و امان کے ساتھ انہوں نے عمرہ کیا، تو یہ سب دراصل کس کا فضل تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو مسلمانوں کو یہ عمرہ کی توفیق دی، کفار کے ہاتھ روکے رکھے، امن و امان کے ساتھ مسلمان عمرہ کرتے رہے، اور یہ قریب کی فتح تھی، تو الحمدللہ یہ عمرہ ہوا، اور عمرہ قضا جو ہے وہ اس معنوں میں نہیں تھا کہ یہ پچھلے سال کی قضا کی گئی تھی ادا کی گئی، بلکہ قضا اس معنوں میں جو اس کا صحیح معنی ہوتا ہے یعنی لغوی معنی، اصل معنی قضا کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ، تو یہ فیصلہ چونکہ ہو چکا تھا، اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ تھا کہ یہ عمرہ ہونا ہے، لہٰذا وہ عمرہ ہو کر رہا، کیونکہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں نے عمرہ نہیں کیا تھا پچھلے سال تو انہوں نے اس کی قضا دی اگلے سال، تو آپ دیکھیے کہ اس میں اللہ کے رسول نے کہیں پر بھی یہ نہیں کہا تھا کہ وہی لوگ چلیں جو پچھلے سال عمرہ نہ کر سکے تھے، ان کو عمرہ کرنا ضروری ہے. تو اس طرح کا جو اس کی جو قضا ہے وہ اس طرح سے صحیح ثابت نہیں ہے کہ اگر عمرہ رہ جائے تو اگلے سال آ کر اس کی قضا ادا کی جائے. یہ ہمیں کہیں پر بھی نہ حدیث سے نہ صحابہ کرام کے عمل سے پتہ چلتا ہے. اگر کوئی ایسا ہو کہ جس کے اوپر جیسے مثال کے طور پر کہ جس کو کوئی عذر لاحق ہو جاتا ہے یا کوئی دشمن روک دے، کچھ بیمار ہو جائے، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ اپنا احرام کھول دے گا، قضا دینے کی اس کو ضرورت نہیں ہے. اور اگر اس کے ساتھ قربانی کا جانور ہو اور وہ حرم میں نہ بھیج سکے تو اس کو وہ وہیں ذبح کر دے، لیکن اگر حرم میں بھیج سکتا ہو تو حرم میں بھیج کر ہی وہ جانور قربان کرے اور جب تک احرام نہ کھولے. اور کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ جہاں پر وہ موجود ہے وہیں قربانی دے دے اور اپنا احرام کھول دے. بہرحال یہ ہمیں بخاری میں عبداللہ بن عباس کا ہمیں فیصلہ ملتا ہے جو ان کی رائے ہے. لیکن صلح حدیبیہ کس طرح سے مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی اور کس طرح سے مسلمانوں کو اس کا آگے چل کر فائدہ ہوا؟ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کچھ احادیث میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگوں نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کی چپکے سے کوشش کی، لیکن وہ سب کے سب جو گروپ تھا وہ پکڑا گیا اور پھر اللہ کے رسول نے ان کو آزاد کر دیا. ترمذی میں ہمیں یہ روایت ملتی ہے، اللہ کے رسول نے کئی لوگوں کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا کہ ہم امن و امان سے عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے جنگ کا، لیکن کفار مکہ نے اس بات کو نہ مانا. اور جو بھی سفیر آتے گئے آپ کے پاس بات کرنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بہت بہترین طریقے سے سمجھایا اور وہ لوگ واپس چلے گئے. پھر جب تیسری دفعہ سہیل بن عمر یہ آئے تھے، دراصل جو بعد میں مسلمان ہو گئے، لیکن اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے، جب یہ سہیل بن عمر آئے معاہدہ کرنے کے لیے اور انہوں نے کہا کہ اچھا لائیے ہمارے اور تمہارے درمیان ایک صلح نامہ لکھا جائے. آپ نے علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. سہیل کہنے لگا، عرب کے دستور کے موافق بسمک اللہم لکھوائیے. آپ نے کاتب سے کہا، اچھا بسمک اللہم ہی لکھ دو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محمد اللہ کے رسول. اس پر بھی سہیل نے اعتراض کیا اور کہا محمد بن عبداللہ لکھوایا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا محمد بن عبداللہ ہی لکھ دو، اور لکھو محمد بن عبداللہ نے اس شرط پر صلح کی کہ تم لوگ انہیں بیت اللہ جانے دو گے، ہم وہاں طواف کریں گے. سہیل نے کہا، اگر ہم ابھی تمہیں جانے دیں تو سارے عرب میں چرچا ہو جائے گا کہ ہم دب گئے، لہٰذا تم آئندہ سال آؤ. دوسری شرط یہ لکھوائی گئی کہ اگر ہم میں سے کوئی شخص خواہ مسلمان ہو یا کوئی بھی تمہارے پاس مدینہ آئے تو ہم اس کو واپس بلا لیں گے، تم لوٹا دیں گے اس کو واپس. تو صحابہ کہنے لگے کہ سبحان اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہو کر آئے اور اسے مشرکوں کے حوالے کر دیا جائے؟ اور اسی دوران دراصل ابو جندل رضی اللہ عنہ آ جاتے ہیں، لیکن پھر ان کو واپس کرنا پڑا. اور اس وقت عمر رضی اللہ عنہ تھوڑے سے ناراض ہو گئے اور ان کے اندر ایک طرح سے غصہ آ گیا تھا. پھر جب قربانی کا ذکر اللہ کے رسول نے قربانی کرنے کے لیے کہا تو مسلمانوں پر اس قدر دراصل غم طاری تھا کہ وہ قربانی کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے، لیکن جب اللہ کے رسول نے خود قربانی کی تو وہ بھی قربانی کرنے لگے. پھر کہا جاتا ہے کہ جب اللہ کے رسول مدینہ پہنچے تو ابو البصیر ایک صحابی تھے جو مسلمان ہو کر آپ کے پاس آ گئے. قریش نے ان کو واپس لانے کے لیے دو آدمی مدینہ بھیجے اور کہا کہ معاہدے کی روح سے ابو بصیر کو واپس کر دیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر کو ان کے حوالے کر دیا. ابو بصیر نے راستے میں ایک شخص کو قتل کر دیا اور بھاگ نکلے. یعنی جب ابو البصیر نے راستے میں ایک شخص کو قتل کر دیا تو اس کا دوسرا ساتھی مدینہ پہنچا اور کہنے لگا کہ میرا ساتھی مارا گیا اور میں بھی نہ بچوں گا. اتنے میں ابو البصیر بھی وہاں پہنچ گئے اور کہا، یا رسول اللہ، آپ نے اپنا عہد پورا کرتے ہوئے مجھے واپس کر دیا تھا، اب اللہ نے مجھے اس سے نجات دلائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ تم لڑائی کو بھڑکانا چاہتے ہو. یہ سن کر ابو البصیر سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پھر لوٹا دیں گے، لہٰذا وہ نکل کر سیدھا وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور پھر سمندر کے کنارے پہنچ گئے. پھر ابو جندل بھی وہاں پر پہنچ گئے اور کچھ اور لوگ بھی وہاں پر، ابو جندل رضی اللہ عنہ اور پھر ابو البصیر جو تھے وہ سب وہاں پر مل کر رہنے لگے جو مکہ سے بھاگے ہوئے لوگ تھے. اور اگر وہاں سے قریش کا کوئی قافلہ گزرتا تو یہ اسے لوٹ لیتے. یہاں تک کہ مجبور ہو کر قریش نے خود ریکویسٹ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اپنے ان لوگوں کو وہاں سے آپ ہٹا لیجیے. اور پھر انہوں نے وہ شرط خود ہی ہٹا لی کہ آئندہ جو مسلمان آپ کے پاس آئے وہ ہمیں واپس نہ کریں. پھر اس لیے اللہ کے رسول نے ابو البصیر کو اپنے پاس بلا لیا. یہ بخاری میں ساری ڈیٹیل موجود ہے. پھر صلح حدیبیہ کا آپ دیکھیں کہ سب سے بڑھ کر جو اثر ہوا تھا اہل عرب پر، جب عرب کے لوگوں نے دیکھا کہ اچھا جب قریش نے ان سے صلح کر لی ہے تو پھر ہم کیوں ان سے زبردستی جنگ کریں، کیونکہ قریش ہی سب سے بڑی قوم مانی جاتی تھی. پھر دوسری طرف مسلمانوں کا بھی بہت ایک طرح سے اچھا اثر ہوا ان کے اوپر کہ مسلمان جو ہے صلحجو قوم ہے، یہ بلا وجہ کسی سے جنگ نہیں کرنا چاہتے. اور اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور امر بن عاص رضی اللہ عنہ یہ حدیبیہ کے بعد مسلمان ہو گئے. تو یہ سب اس کے فائدے تھے صلح حدیبیہ کے، الحمدللہ، جو کہ جس کو فتح کہا گیا، قریب کی فتح کہا گیا ہے. جو کہا گیا نا کہ فجا عالم ان دون ذالک فتحا قریبا، تمہیں نزدیک کی فتح بھی عطا کرے گا جو تم نہیں جانتے. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس کو پوری جنس دین پر غالب کر دے، اور اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ رسول آتے ہی اس لیے ہیں تاکہ دین کی دعوت کا کام مکمل ہو اور ہر طرف جو ہے اسلام کی حکومت قائم ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ ہو. اور اس سے مراد رسل وہی کلمہ توحید و رسالت ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور حدیبیہ والوں نے دراصل اسی سے انکار کیا تھا، اس کلمے سے. تو آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کا صبر کس طرح سے رنگ لایا اور کس طرح سے وہ ثابت قدم رہے اور تقویٰ انہوں نے اختیار کیا، تو اسی کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دیا الحمدللہ. تو کفر تو ہمیشہ اپنی چالیں چلتا رہے گا، کفر ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرتا رہے گا. اب یہ کافروں کو کتنا بھی ناگوار گزرے، اللہ تعالیٰ تو اپنے دین کو غالب ہی کر کے رہے گا انشاءاللہ. جیسے آتے ہیں نا، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. اور یہ کام ہمیں مسلسل کرتے رہنا ہے، ہمیشہ کرتے رہنا ہے، ہر لمحے کرنا ہے، جب تک کہ یہ دین غالب نہ ہو جائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ یہ دین تمام اس پر غالب آ جائے، اور اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراضات کیے، آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، آپ سے اپنی مرضی کے مطابق شرائط لکھوائیں، آپ دیکھیں کس طرح سے ایک دن ایسا آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ان کے پاس فاتح کی حیثیت سے پہنچے اور وہ سب کے سب آپ کے سامنے سرنگوں کھڑے تھے. اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تصریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، کوئی پکڑ نہیں، تم سب انتم الطلقاء، تم سب آزاد ہو. تو اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کے دین کا غلبہ، دین حق کو پوری جنس دین پر غلبہ حاصل ہو، یہ ہم سب کی کوشش ہونی چاہیے. اور اسی راستے میں ہم کو اپنا سب کچھ لگانا چاہیے، چاہے ہمارا مال ہو، ہماری دولت، ہماری اولاد، ہمارا وقت، ہماری صلاحیتیں، سب کچھ ہمارا اسی راہ میں لگے کہ اللہ کا دین غالب ہو کر رہے انشاءاللہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيداً.